أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اس کو ذرا گھومنے والا کر دیجیے.
یہ آیات سورہ فرقان کی ہیں. سورہ فرقان میں اس کا کچھ حصہ پچھلے درس میں ہو چکا تھا. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کافروں کی ایک بات کا بیان ہے. وہ کافر لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا, اپنی طرف سے گھڑ لیا. اور وہ یوں کہتے تھے غیر کافر لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو اپنے صحابہ کرام کو خود لکھواتے تھے اور بعد میں اسی کو دوسروں کے سامنے لے جا کر بیان کر دیا کرتے تھے. تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ یہ اللہ کا کوئی کلام ہے اور اس کا خالق, اس کا بنانے والا, اس کا لکھنے والا, اس کا نازل کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تصور, یہ خیال کہ قرآن کریم کو کسی اور نے بنا لیا, قرآن پاک کو کسی اور نے گھڑ لیا, فرمایا کہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے. وقال الذین کفروا, کافروں نے کہا ان ھذا الا افکن افتراہ, یہ قرآن پاک صرف اور صرف جھوٹ ہے جس کو ان کفار, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے گھڑ لیا, بنا لیا. یہ کہنا تھا غیر مسلموں کا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور ان غیر مسلموں کا کہنا یہ بھی تھا مشرکین مکہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ دوسری لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور بے انصافی کرنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتا واصیلا. مشرکین مکہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کی کتابیں ہیں. اساطیر الاولین, اساطیر یہ اسطورہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کہانیاں, قصے. یہ قرآن کریم تو پچھلی قوموں کی قصوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبہا, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھ لیا. فہی تملا علیہ بکرتا واصیلا, اور اب اسی کہانی کی کتاب تو وہ لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں صبح اور شام. اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کو اور یہی تذکرہ چرچا لوگوں کا ان کے سامنے ہر وقت رہتا تھا. لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی جو قرآن پڑھ کر سناتے اس پر یقین مت کرنا, یہ تو پچھلی امتوں کی کہانیوں کی کتابیں ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے انزلہ الذی, اس قرآن پاک کو اتارا اس ذات نے ہے، یا علم السرف السماوات والارض، جو ذات جانتی ہے پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ رازوں کو، جو آسمان میں ہے والارض اور جو زمین میں ہے، انہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو مغفرت والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، رحیمہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ قرآن پاک نے تو ان غیر مسلموں کی اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، ان کا کہنا یہ تھا، اس بات کو قرآن پاک نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر اس کے جوابات دیے۔ ایک جگہ پر یہ جواب دیا کہ اگر اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا تو قرآن پاک نے تو چیلنج پوری دنیا کو کیا، فأتوا بسورة من مثلہ، کہ اپنی طرف سے کوئی ایک کتنا فصیح و بلیغ انسان کیوں نہ ہو، کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی کیوں نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی ایک انسان ایک سورت بھی بنا کر لا کر دکھا دے۔ یہ تو چیلنج قرآن پاک کا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا اور بنا لیا، تو تم بھی بنا کر دکھا دو ایسا کلام، تمہارے پاس اگر طاقت ہے، فصاحت و بلاغت ان کے پاس بھی کوئی کم نہیں تھی، یہ جانتے تھے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، یہ کسی عام انسان کا کوئی کلام ہے نہیں۔ جب یہ سنتے تھے تو مبہوت ہو جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے کہ ایسا بھی کوئی کلام ہوتا ہے، کیونکہ اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ اہل عرب ان کے ہاں فصاحت و بلاغت اور عربی ادب تو ان کی گھٹی میں ڈرا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاں کے بڑے بڑے قصیدے کہا کرتے تھے، بڑی بڑی غزلیں اور نظمیں کہا کرتے تھے عربی زبان کی، چھوٹا چھوٹا بچہ ان کے ہاں شاعر ہوتا تھا۔ تو جس کو یوں کہا جائے کہ فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی ایک چیز تھی، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ نبی نہیں ہے اور عام انسان ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ بنا لیا، تو تم بھی بنا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج قرآن کریم نے دیا، فأتوا بسورة من مثلہ، ایسی چیز کو بنا کر دکھاؤ۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ اس چیلنج کو سن کر وہ خاموش بیٹھے ہوں، انہوں نے بڑی کوششیں کی، رات رات بھر لگے رہے، اور ایک ایک نہیں بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے ادبا ان کے لگے رہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی طرف سے کوئی ایک صورت بنا کر تو لے آتے، سر توڑ کوششیں کر لی، جب ایک آیت اپنی طرف سے بنا کر فارغ ہوتے تھے تو ان کے ساتھی انہیں مذاق اڑاتے تھے، وہ مضامین کہاں سے لائیں، وہ علم کہاں سے لائیں جو اللہ کا علم ہے، کسی انسان کا تو علم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ خود ہی سر پھوڑ کر، خود ہی اب اپنے تمام تر توانائیاں صرف کر کے وہاں سے اٹھتے تھے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے اٹھتے تھے کہ دیکھو تم نے یہ بنایا، تم نے یہ بنایا۔ قرآن پاک اسی کو فرماتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں، بلکہ حقیقت یہ کہ قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن ایک معجز کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان کا ایک اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی تھا، وہ یوں کہتے تھے، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، وہ یوں کہتے تھے کہ ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا جو لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کے کوئی نذیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ یعنی ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم رسول تو اس کو مانیں جو اس دنیا کا انسان ہی نہ ہو، نہ کھانا کھاتا ہو، نہ پانی پیتا ہو، نہ دنیا کی چیزوں کی اس کو خواہش ہو، نہ دنیا کی چیزوں کو اس کی حاجت ہو، نہ دنیا کی چیزوں کو اس کو کوئی رغبت ہو، ایک اس دنیا کا انسان ہی نہ ہو تو ہم اس کو مانے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے. یہ ان کے دماغوں میں بسا ہوا تھا کہ اس دنیا سے ان کا کیا واسطہ. اور پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو یہ بتاتا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وقالوا ما لهذا الرسول، اور یہ غیر مسلم لوگ یہ یوں کہتے ہیں ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیر، فیکون معہ نذیرا، کیوں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اللہ نے نہیں اتارا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، لوگوں کو بتاتا فرشتہ کہ یہ اللہ کے رسول ہے. ان غیر مسلموں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس اتنے بڑے خزانے کیوں نہیں آئے، اور یلقا الیہ کنز، یہ آتا ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا خزانہ کہ لوگ اس خزانے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے، اور تقول له جنت یاکل منها، یا اس رسول کے پاس کوئی ایک بڑا عالیشان قسم کا کوئی باغ ہوتا، یاکل منها، جس میں سے وہ کھایا کرتے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو نبی اللہ کے نبی کو تو اس وقت مانیں گے جب اس نبی کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ نہ کھاتا ہوگا، نہ پیتا ہوگا، نہ چلتا ہوگا، بلکہ وہ تو در حقیقت کیا ہے، وہ ایک اس دنیا کا انسان ہی نہ ہوتا بلکہ کوئی ایسی مافوق الفطرت اس کے پاس چیز ہوتی، دنیا کی دولت ہوتی اتنی زبردست کہ دنیا اس کو دیکھ کر شجر رہ جاتی، یا اس کے پاس کوئی ایسا فرشتہ ہوتا جو اس کے بارے میں ان کو یہ بتاتا رہتا کہ بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ تعالی نے اس کو برداشت نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا. اللہ کے لیے تو قادر مطلق ذات ہے اللہ، اس کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ خزانے پیدا کر دینا تو کوئی بات تھی نہیں. خود روایت میں آتا ہے کہ اب دیکھیے، اگر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا اللہ تعالی دولت کے انبار نہ لگا دیتے آپ کے قدموں کے اوپر؟ خود ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس بات کو خود ہی پسند فرمایا کہ میں اس طرح آ رہا ہوں جیسا ہوں. مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک روز میں بھوکا رہوں اس پر صبر کروں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا پھرا کرتے. یعنی اللہ تعالی نے اللہ کے محبوب بندے سید الانبیاء، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اگر سونے کے پہاڑ بنا دیتے ساتھ رہتے، انبار دولت کے قدموں میں ہوتے جیسے قارون کے پاس دولت کے انبار تھے، دوسرے غیر مسلموں کے پاس تھے، اگر اللہ کے نبی کے پاس بھی ہو جاتے تو بات کیا تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے، سوائے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا دی، پوری دنیا کا حکمران بنا دیا، یہ بتا دیا اللہ نے کہ میں اپنے نبیوں کو دے سکتا ہوں تو میرے لیے مشکل چیز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دولت کے مسئلوں سے دور ہی رکھا تاکہ ان کے اندر وہ دولت کی، ان کے بعد کی نسلوں کے اندر دولت کی وہ ریل پیل نہ ہو اور وہ مسائل پیدا نہ ہو جو دولت مند لوگوں کے ہاں پیدا ہوا کرتے ہیں تو دولت کی کثرت کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقے کے ساتھ رہنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں، ہزاروں مصلحتیں ہیں. اگر وہ چاہتے تو آپ کو بڑا صاحب ثروت بھی بنا سکتے تھے. لیکن ان غیر مسلموں کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، وہ سوچ اور فکر یہ تھی کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو عام انسان کی طرح نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پسند اس کو کیا کہ نبی وہ ہوگا جو عام انسانوں کی طرح ہو. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی فرشتے ہوتے، اگر اللہ کے نبی ایسے ہوتے کہ عام انسانوں کی طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، تو دنیا پھر یہ کہتی کہ اس دین کے اوپر عمل کرنا تو فرشتوں کا کام ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور وہ کہتے کہ دیکھو اللہ نے بھی تو اپنا فرشتہ، اپنا نبی فرشتہ بنا کر بھیجا، انسان ہوتے تو ہم دیکھتے، اس سے یہ باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی طرح کے ایک انسان کو، جو ہماری ہی طرح سے چلتے، ہماری طرح سے کھاتے پیتے، ان کا جسم، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، عام انسانوں والا، انہیں میں سے ایک تو اللہ نے نبی بنا دیا. اور اس نبی نے اللہ کے پورے دین پر عمل کیا، اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ دیکھو ایک انسان جو اس طریقے سے دین پر عمل کر سکتا ہے، تمام انسان بھی دین پر عمل کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اور یہ غیر مسلموں کی سوچ آج بھی لوگوں میں اسی طرح موجود ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے، جو مفتی ہے، جو ولی ہے، جو بزرگ ہے، وہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہے. اس کو نہ تجارت کرنی چاہیے، نہ اس کو ملازمت کرنی چاہیے، نہ اس کو بازاروں میں چلنا چاہیے، نہ اس کو تفریح گاہوں میں آنا جانا چاہیے، اس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے وہ تو نیک آدمی ہے. یہ سوچ ہمارے نا پاپائیت سے آئی ہے، عیسائیت سے آئی ہے، ہندوازم سے آئی ہے، بدھ مت سے آئی ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. دیندار لوگوں کا دنیا میں کوئی کام نہیں، دنیا دار لوگوں کا دین میں کوئی کام نہیں. یہ تو پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اجاگر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چل سکتی ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی چل سکتا ہے. یہ سوچ غلط، یہ فکر غلط کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ. جو دیندار ہوگا وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا، جو دنیا دار ہوگا وہ دیندار نہیں ہو سکتا. یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر پوری خلافت راہ پہ چلی، اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا سلسلہ چلا. ان تمام سلسلوں میں ان کے بعد ایک، چلو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، لیکن صحابہ کرام تو عام انسان تھے، صحابی ضرور تھے لیکن بہرحال معصوم تھے بھی تھے. بعد میں تابعین کا زمانہ آیا، تب تابعین کا زمانہ آیا، سب نے یہی کام کیا کہ اپنے دین کو دنیا کے ساتھ لے کر چلے. تجارت بھی کر رہے، ملازمت بھی کر رہے، سیاست بھی کر رہے، اپنے خاندان بھی رکھا ہوا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ننہال ددہال بھی ہے، سسرال بھی ہے، پورا خاندان ہے، ان کے ساتھ پورے روابط ہیں، پورا ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، زندگی کے ہر کام میں شریک بھی ہیں، ناجائز اور حرام کی طرف جاتے نہیں. یہ بھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی کہ کوشش کرو گے تو یہ کام مل جائے گا، یہ کام ہو جائے گا، کہ دین پر بھی عمل ہوگا، دنیا پر بھی عمل ہوگا. اور اسی کی تعلیم تو دی، دنیا سے کٹ کر رہنا، دنیا سے کٹ کر رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت انبیاء نہیں ہے دنیا سے کٹ کر رہنے کی. طریقہ یہ ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ رہو، عام انسانوں کے ساتھ رہو، خاندانوں کے ساتھ رہو، عام انسانوں کی طرح چلو پھرو، کام دھندا کرو، لیکن دین کے اوپر قائم رہو. کوئی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، پھر دوبارہ لگ جاؤ. یہ ہے طریقہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ان کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ نبی کیسے ہو گئے جو کھاتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ہمارے بیوی بچے ان کے بھی بیوی بچے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں. کہتے ہیں ان میں یہ کیوں نبی اور ہم کیوں نبی نہیں، یہ نبی کیوں ہے، ہم کیوں نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی بندے کا انتخاب فرماتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کا کلام، اللہ کا حکم، اللہ کا دین دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا وہ نبی ذریعہ بنے. اللہ نے مجھ کو منتخب فرمایا. پچھلی قوموں میں 124,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. تو اس کو فرماتے ہیں کہ وَيَمْ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا, اس اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا کہ وہ ان کو ڈراتا. اور يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ, یا ان کے ساتھ بڑے بڑے خزانے کیوں نہیں اترے. اور أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا, یا ان کے پاس کوئی بڑا عالیشان باغ ہوتا جس میں سے کھاتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, ظالم لوگ کافر لوگ وہ یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ پیروی کرتے ہو ایک جادوگر کی. انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے کیف ضربوا لك الامثال, کیسے یہ آپ لوگوں کے بارے میں باتیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا, یہ لوگ بہک گئے, راہ راست سے بہک گئے. فلا يستطيعون سبیلا, اب یہ لوگ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. یہ دین اللہ کی نعمت ہے, اللہ والوں کی صحبت اللہ کی نعمت ہے, دین کا ماحول اللہ کی نعمت ہے. اس کے حصول کے لیے انسان کو کوششیں کرنی چاہیے. یہ جب انسان کو ماحول ملتا ہے, اصل چیز ماحول ہوتی ہے, اصل چیز ماحول ہے. اسی ماحول کے خاطر تو صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑا تھا, ورنہ اپنے آبائی جگہ پر کون خوش نہیں ہوتا. جہاں پیدا ہو, جہاں پلا بڑا ہو, وہاں کون خوش نہیں ہے, وہاں سب خوش ہوتے. اس ماحول کے خاطر تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین کا ماحول دیں. یہ دین کا ماحول انسان کو ملتا ہے, وہ ہزار برائیوں سے انسان کو روکتا ہے. اور دین کا ماحول بنانا اور پیدا کرنا یہ گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے, انہی کا کام ہے. جیسا ماحول بنائیں گے ایسا ماحول بنے گا, جیسا ماحول ترتیب دیں گے ایسا ماحول پروان چڑھ جائے. گھر میں نماز, روزہ, قرآن پاک کی تلاوت, اللہ کے دین کے حکم کی باتیں ہوں گی, بچے بھی وہی باتیں کریں گے. یہ لوگ کیوں بہک گئے؟ اس لیے کہ ماحول نہیں ملا, ماحول کو قبول نہیں کیا. ماحول جب انسان کی عمر جب بہت بڑی ہو جاتی ہے, پھر انسان کو دوسرے کا ماحول برداشت بھی نہیں ہوتا, ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے. اصل انسان کے اندر یہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ, میرے شیخ حضرت ڈاکٹر جلیل صاحب عارف رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات اچانک یاد آ گئی. حضرت ڈاکٹر جلیل صاحب عارف رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, عجیب بات فرماتے ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا, اب بچہ ہے, ابھی تو پیدا ہوا, کوئی ابھی شعور تو ہے نہیں اس کے اندر, یعنی ایسا شعور کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ بچہ سمجھدار ہو گیا, ابھی تو چھوٹا سا چند گھنٹے کا. فرماتے اس کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس اذان کی بدولت اس کے دماغ کے اس کے پردوں کے اندر سے وہ ایک شیطانی خیالات کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں, شیطانی چیزوں کو اللہ تعالیٰ من ہٹا دیتے ہیں. اس کان میں اذان دی گئی, اس کان میں اقامت دی گئی, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو اس کا کوئی شعور نہیں ہے, لیکن جب یہ اذان کی آواز بچے کے کان میں آئی, اس کے دماغ میں سے اس کے اندر سے وہ غیر اللہ اور غیر شعوری طور پر وہ ساری خرافات ہٹ گئی. اسی کو قرآن پاک میں, اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, دین پر پیدا ہوتا ہے. فأبواه يهودانه ونصرانه ومجوسانه, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, ماں باپ اس کو بت پرست اور مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ تو فطرت میں پیدا ہوا تھا, اس بچے کو کیا پتا کہ کفر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جب ماحول بچے کو مل گیا کفر کا, تو وہ کافر بن گیا. ماحول لوگوں کو مل گیا, کان میں اذان دی گئی, بچہ ماں باپ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا. تو اصل چیز ماحول ہے. یہ جو فرمایا نا قرآن کریم میں, فضل وہ لوگ بہت فلا استطیع انہیں سے بولا, ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا. بہتتا انسان کبھی تو برے, اکثر انسان جو بہتتا ہے برے ماحول سے بہتتا ہے. اصل بہکنے کی چیز برا ماحول, غلط صحبتیں, وہ ہے بری چیز. صحیح چیز ملا نہیں, صحیح چیز نہیں ملتی, بری چیزیں مل رہی ہیں. تو بتائیے بچہ کہاں سے نوجوان کہاں سے دیندار بنے گا؟ ہمارے ہاں اسکولوں کی تعلیم سیکولر، اس کے اندر دین کا کوئی ذکر نہیں، کوئی فکر نہیں. قرآن کریم پڑھنا وہاں نہیں سکھایا جاتا، احادیث وہاں نہیں سکھائی جاتی، فرائض وہاں نہیں سکھائے جاتے، واجبات وہاں نہیں سکھائے جاتے. حرام کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دیے جن سے بچنا فرض ہے انسان کے اوپر، اس کی تعلیم بچے کے پاس نہیں. توحید عقائد کی تعلیم نہیں کہ کیا اللہ، کیا اللہ کا رسول، ان کے کیا درجے ہیں، کیا ان کے احکامات ہیں، کیا جنت ہے، کیا دوزخ ہے، کوئی تعلیم نہیں. وہی بچہ جوان ہوا پڑھنے کے لیے غیر ملک چلا گیا، یہ بھی اپائی کیوں نہیں ہوتا. وہی بچہ بڑا ہوا میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، اب بڑی اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر ماں باپ اس قابل ہوئے اس کو باہر بھیجنے کے، بچے کو کوئی سلسلہ بن گیا باہر جانے کا، تو وہ باہر چلا گیا. تعلیم کوئی نہیں مذہبی دین کی. اب وہاں جب پہنچا، اب اگر اچھے ماحول میں چلا گیا تو اللہ نے اس کا دین بچا لیا، غلط ماحول میں چلا گیا وہی کی مقامی لڑکی سے شادی ہو گئی تو بس یہ رہا سہا، دین کو رخصت ہوا، سب ختم. اصل چیز ماحول ہے، ماحول میں بنیادی کردار دو جگہیں ادا کرتی ہیں، ایک گھر کا ماحول اور ایک اسکول کا ماحول. ہمارے ہاں اسکول تو سیکولر ہو گئے، جن جو اسلامی اسکول ہیں وہ بہت کم ہیں. ان اسلامی اسکولوں کے اندر تو جتنی تعلیم ہو جائے سو ہو جائے، جتنی مل جاتی ہے بچوں کا دین ایمان بچ جاتا ہے اس سے. اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کو ہم اسلامی اسکولوں میں داخل کرائیں، کم از کم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین کی باتیں تو پتہ چلے. لیکن جن کو یہ ماحول نہیں ملتا تو ان کا گھر کا ماحول بھی اگر سیکولر رہا، بے دینی کا رہا، نماز روزے کا کوئی تذکرہ نہ رہا، تو بتائیے پھر بچہ کہاں جائے گا؟ وہ بچہ بھی اسی طرح بھٹک جائے گا، کل وہ بھی کھڑا ہو کر دین پر اعتراض کرے گا. آج بہت بڑا طبقہ ہمارے ملک کا، ہمارے مسلمانوں کا، وہ ہے جو ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا. تعلیم تو تھی نہیں، ماحول بھی اچھا نہیں ملا، نتیجہ یہ کہ بگڑ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا دین ایمان سب رخصت ہو جاتا ہے. میرے سے بھی ایک ایسا لوگ ملے، اب ان کا ماحول تو ٹھیک تھا لیکن کچھ ایسے اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں ہوا کہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ان کو. اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب دین کے جو بنیادی عقائد ہیں وہی پر شک پیدا ہو رہا ہے ان کو، اللہ کی وحدانیت پر شک پیدا ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک پیدا ہو رہا ہے، احادیث کی حجیت پر شک پیدا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جب کمزور ہوتا ہے انسان اپنی معلومات کے حوالے سے، تو پھر یہ بیرونی چیزیں انسان کے اوپر پھر حملہ آور ہوتی ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس باغ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے. ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، وہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ خیر و برکت کی چیزیں آپ کو عطا فرما سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مال و دولت آپ کو عطا فرما سکتے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے باغات آپ کو دے سکتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ویجعل لک قصورا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے محلات بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، تو کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو سونے کے پہاڑ بناتے ہیں، سونے کی کانے بناتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں کتنی سونے کی کانے، کتنے عرب افریقن ممالک ہیں اس کے اندر، کتنے ہیرے جواہرات کی کانے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دیتے؟ کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے لیے مال و دولت کی اس فراوانی کو پسند نہیں کیا، دیا بھی. داؤد علیہ السلام کو دیا، سلیمان علیہ السلام کو دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم قادر ہیں دینے پر. لیکن معمول نہیں بنایا، 1,24,000 صحابہ انبیاء اکرام میں سے صرف 2 یا 3 کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال و دولت کی فراوانی دی، اوروں کو نہیں دی. بل کذبوا بالساعة، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وہ کافر لوگ جو ہیں وہ جھٹلاتے ہیں کہ قیامت کے دن کو، کہ قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بات جھوٹی نہیں ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن نہیں آئے گا. وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے. لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، جو جھٹلاتا ہے قیامت کو. سعیرا اس کے لیے ہم نے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. جو قیامت کا منکر ہے, جو یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی, ایک بہت بڑا طبقہ یہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں, قیامت کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں, یہ عقائد ہیں, یہ جو ہیں یہ عقائد ہیں, عقیدہ ہے انسان کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں, نبی بھی ہیں, نبی آخر الزمان بھی ہیں, نبی برحق بھی ہیں, سید الانبیاء والآخرین بھی ہیں, جنت برحق ہے, دوزخ برحق ہے, بعض بعد الموت برحق ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر صراط برحق ہے, قیامت برحق ہے. یہ عقائد ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ ان میں سے ایک کا عقیدہ اگر کسی کا غلط ہو جائے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے دوزخ کی آگ کے بارے میں فرماتے کہ دوزخ کی آگ کا معاملہ یہ ہوگا, اذا رأتهم من مکان بعید, جب وہ دور سے دیکھے گی کہ کوئی آ رہا ہے جہنمی, سمیعوا لها تغیظا وزفیرا, تو جب کوئی اس کو دیکھے گا دور سے تو وہ اس کی جوش مارنے کی جو آوازیں ہیں دوزخ کی آگ کی اور دوزخ کی آگ کی جو لپٹ کی جو آوازیں ہیں وہ اس کو اپنے کانوں سے سنے گا. جیسے جب چولہا جلتا ہے, ہنڈیاں پکتی ہے, تو اس کی ایک جوش مارنے کی آواز ہوتی ہے نا, تو فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آواز کی کیا بات ہوگی کہ دور سے اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ان لوگوں کو, ان غیر مسلموں کو, اللہ پہ ایمان نہ لانے والوں کو, قیامت کے منکروں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکروں کو جب ڈالا جائے گا ایک تن جگہ پر, ایک زنجیر میں کئی کئی انسان بندھے ہوئے ہوں گے, دعوا هنالك صبورا صبورا, تو وہ لوگ وہاں پر پکاریں گے موت کو. دعوا هنالك صبورا, تو وہ کہیں گے کہ موت کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے اوپر موت آ جائے. موت تو انسان کے اوپر ایک ہی مرتبہ آتی ہے نا, موت تو ایک ہی دفعہ آئے گی, مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوگا, بس کے بعد زندگی چلتی رہے گی. اچھی زندگی ہوگی تو اچھی چلے گی, اللہ بچائے, اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو, بری زندگی ہوگی تو وہ بھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا. دعوا هنالك, تو پھر وہ غیر مسلم لوگ صبورا موت کو پکاریں گے.